بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط الحميد الذي إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.
قابل احترام بزرگو، نوجوان دوستو، محترم ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے. یہ قرآن مجید کی 14 نمبر کی سورت ہے اور 12 نمبر 13 میں یہ سورت آتی ہے. سورہ ابراہیم کا نام، اس میں ایک آیت آتی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اس آیت سے ماخوذ ہے. اس سے کہیں یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری بیان کی گئی ہے، گویا کہ ان کی بایوگرافی بیان کی گئی ہے یا ان کی زندگی کا واقعہ سنایا گیا، ایسا نہیں ہے. تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ نام رکھنے کے سلسلے میں قرآن کا فلسفہ بہت اچھا ہے. قرآن کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بہت بہترین ہے. کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی کمپنی کا نام رکھتے ہوئے، اپنی کسی فرم کا نام رکھتے ہوئے، یا گھر میں اگر کوئی اولاد اللہ تعالیٰ دے، اولاد اگر پیدا ہو، تو اس کے نام کے رکھنے کے سلسلے میں ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت ڈکشنریاں تلاش کرتے ہیں، انٹرنیٹ میں بیٹھتے ہیں، بہت ریسرچ کرتے ہیں. ہمارا مزاج اس طرح سے بن چکا ہے کہ کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ نام ہو، مشکل سے مشکل نام ہو، انوکھا سے انوکھا نام ہو. قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ نام رکھنے کے سلسلے میں بالکل سمپل کوئی نام رکھ دیتا ہے، اور اس میں صرف قباحت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. کسی صورت کا نام شیطان نہیں ہے، کسی صورت کا نام مردود ایسا نہیں ہے، سوائے وہ پہلو جس میں قباحت ہو. اس کو چھوڑ کر قرآن مجید کا اسٹائل یہ ہے کہ علامت کے طور پر ایک نام رکھتا ہے. جیسے سورہ بقرہ ہے، اس میں گائے اور گائے کی زندگی پر یا اس کے دودھ دینے کے طریقے پر، گائے کی فضیلت پر، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہے، صرف گائے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے نام. نام رکھنے کا یہ طریقہ قرآن مجید کا انوکھا طریقہ ہے، اور اس نے یہ طریقہ بتایا لوگوں کو کہ نام سمبولیکلی رکھے جاتے ہیں، علامتی طور پر رکھے جاتے ہیں. خواہ کسی فرد کا نام ہو، خواہ کسی کمپنی کا نام ہو، کسی بستی کا نام ہو، کسی بھی چیز کا نام ہو، علامتی طور پر رکھے جاتے ہیں. اس میں بہت زیادہ مناسبت تلاش کرنا بے جا ہے. تو قرآن کا یہ اسٹائل ہر جگہ آپ دیکھیں گے. جیسے سورہ نحل ہم آگے پڑھیں گے شہد کی مکھی کے بارے میں، تو اس کہیں چونٹی کا نام رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں ابراہیم رکھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لفظ آیا ہے نام، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام رکھا. گویا کہ یہ ایک علامت ہے سمبولیکلی، پہچاننے کے لیے صرف. تو یہ گویا کہ ابراہیم، سورہ ابراہیم ہے. یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے آخری دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کون سی سورت کب نازل ہوئی اس کا ذکر بہت تصریحاً آپ کو نہیں ملے گا. البتہ یہ کہ مفسرین کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن مجید کی اندرونی شہادتوں میں تلاش کر دیں، یعنی قرآن کی آیت کو تلاوت کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہوگی. مثلاً اس سورت میں ہم آگے پڑھیں گے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ایک آیت آتی ہے. اس سے مفسرین نے سمجھا کہ یہ مکے کے آخری دور کی آیت سورت ہے. اس سورت میں یہ بات آتی ہے کہ کفار و مشرکین نے اپنے اپنے انبیاء کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نہیں، مختلف انبیاء کو ان کی قوم نے، تھوڑا سا سامنے آ جائیں سہولت ہوگی، پیچھے آنے جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ بات کہ اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ وقت کے غدار اور منکر قوموں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ اے رسولوں, ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں, یا تو تم کو ہماری ملت میں پلٹ کر واپس آنا پڑے گا, یا ہم تم کو زمین سے نکال باہر کریں گے, ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سورت گویا کہ ہجرت کے قریب قریب نازل ہوئی تھی, اس لیے کہ حالات ایسے ہی ہو چکے تھے کہ لوگ اب مسلمانوں کو, صحابہ اکرام کو اور پیارے نبی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے مکے میں, اور ابھی مکے سے نکال کر باہر پھینکنے والے تھے. اتنے حالات سنگین ہو چکے تھے, ایسے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی, اور کشمکش کا ماحول تھا, آزمائش کا زمانہ تھا, اور بہت ہی سنگھرش کرنا پڑ رہا تھا اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کو. تو ایسے زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی. پھر اس کے بعد ایک اور پہلو سے بھی میں اس سورت کے بارے میں یہ بات بتاؤں کہ جیسے کہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے, جسے ہم تدوینی ترتیب کہتے ہیں, گزشتہ سال میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ جس آرڈر میں کسی کتاب کو لکھا جاتا ہے, یا تو پروگرسیو آرڈر ہوتا ہے, جیسے جیسے کتاب جو ہے خیالات جیسے ذہن میں آتے جاتے ہیں اس طرح سے ایک آتھر لکھتا ہے, پروگرسیو آرڈر کہتے ہیں, یا اسی طرح سے جو ہے کوانٹیٹیو آرڈر کہا جاتا ہے, بڑی بڑی چیزوں کو پہلے بڑے چیپٹرز, بعد میں چلنے چلنے کے ساتھ چھوٹے چیپٹرز ہو جاتے ہیں. بہت سے طریقے ہوتے ہیں, لیکن قرآن کا طریقہ تدوینی طریقہ, اس پر میں نے گزشتہ سال بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی. تدوین میں سورہ ابراہیم کو سورہ رات کے بعد رکھنے کی وجہ کیا ہے, یہ بھی تو تلاش کر سکتے ہیں, لوگ پوچھ سکتے ہیں, سمجھنا چاہیے نا کہ سورہ ابراہیم کو سورہ رات کے بعد رکھنے کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ رات میں دو تین مضامین ایسے ہیں جس کا ایکسپلینیشن اس سورت میں ہے, گویا کہ کنٹینیویشن ہے, مضمون کا کنٹینیویشن ہے. ایک آدمی وادی النظر میں سرسری طور پر پڑھتا ہے تو سورہ ابراہیم اور سورہ رات میں کوئی تعلق, کوئی تال میل ہی نظر نہیں آتا, لیکن اگر گہرائی سے پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ رات کا کنٹینیویشن ہے سورہ ابراہیم میں. سورہ ابراہیم میں کیا کنٹینیویشن ہے؟ سورہ رات میں یہ کہا گیا کہ اطرافیا, کیا قریش کے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ مکہ کی سرزمین ان کے لیے سکڑ رہی ہے؟ یہ ہم نے کل بھی کہا تھا, مکہ کی سرزمین ان کے لیے سکڑ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس باطل کلمے کے وہ علم بردار ہیں, جس باطل آئیڈیالوجی کے وہ علم بردار ہیں, قریش, کفار, مشرکین, کسی بھی زمانے میں ان کی زمین سکڑے گی. جیسے جیسے دعوت حق پھیلے گی, باطل کا اور کفار مشرکین کا جو زیر اثر علاقہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. اس کا ایکسپلینیشن اس میں بتایا گیا کہ باطل کے لیے کبھی بھی زمین میں قرار نہیں ہے, وہ خودرو پودے کے مانند ہے, وہ گھوڑ پر کچرے پر اگنے والے ایک پودے کے مانند ہے, اور ایسے پودے کو کبھی قرار نصیب نہیں ہوتا زمین میں. صرف یہ ہے کہ اکھاڑنے والے ہاتھ چاہیے, جب تک وہ ہاتھ تیار نہیں ہوتے وہ خودرو پودے جو ہے گھوڑ میں اور کچرے میں یہاں وہاں اگتے رہتے ہیں, لیکن جس دن اکھاڑنے والے ہاتھ پیدا ہو جائیں تو ان پودوں کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے زمین میں, ان کی جڑیں گہری پیوست نہیں ہوتی. یہ اس صورت میں آ گئی بات. وہاں کہا گیا کہ تمہاری زمین سکڑ رہی ہے, یہاں کہا گیا کہ تمہارے لیے زمین میں جڑ ہی نہیں ہے, تمہارے لیے قرار ہی نہیں ہے, تمہارا کلمہ, تمہارا آئیڈیالوجی, تمہاری فلسفی, تمہارا کفر, تمہارا شرک اس زمین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مناسبت ہے سورہ رعد اور اس میں. پھر سورہ رعد میں ایک بات یہ بتائی گئی قرآن مجید کی, وہ آیت جو مشہور و معروف آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم, اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو سخت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لیں. اس کا ایکسپلینیشن یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا, تم اپنی حالت کو بدل لو, اور رسول تم کو پکارتا ہے مغفرت کی طرف, اگر تم مغفرت کی طرف آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا میں سازگار زندگی, خوشحال زندگی عطا کرے گا. وہ کہ ایک دو چار ایسے پوائنٹس ہیں جس کا ایکسپلینیشن اس صورت میں مل جاتا ہے, اس وجہ سے سورہ ابراہیم کو سورہ رات کے بعد رکھا گیا ہے. اب اس سورت کے مضامین کی طرف آتے ہیں. سورت کی شروعات ہوتی ہے الف لام را. الف لام را حروف مقطعات ہیں, اور حروف مقطعات پر دو تین سال قبل بھی بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی, اور گزشتہ سال بھی ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بتایا تھا کہ حروف مقطعات کے ایکسپلینیشن میں, اس کی تفسیر میں, اس کی توضیح میں 28 قول ملتے ہیں. الف لام را سے مراد الف لام میم, کاف, ہا, یا, عین, صاد, جس طرح یہ حروف آتے ہیں ان حروف کے 28 مفہوم لوگوں نے بیان کیے مفسرین نے, غور و فکر کرنے والوں. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اس میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں, ایک سیدھا سادہ طریقہ یہ, لیکن مفکرین نے, مدبرین نے, غور و فکر کرنے والوں نے اس کے کئی مفہوم بیان کیے. اس میں سے ایک مفہوم ہم نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ گویا کہ متوجہ کرنے والے الفاظ ہیں, جیسے ہم ہائے, ہیلو کہتے ہیں کہ آدمی کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے, کہیں اور ہوتا ہے اس کا ذہن, ہماری طرف اسے بلانے کے لیے پہلے ہم ایک غیر معنی الفاظ سے پکارتے ہیں, اس کے بعد اپنا اصل مضمون سناتے ہیں. تو اس طرح سے بھی اس کا مفہوم یہ ہوا الف لام را کا. ایک مفہوم یہ بھی الف لام را کا کہ گویا کہ اس صورت میں سب سے زیادہ جو الفاظ آئے ہوئے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اس طرح سے بہت سے اقوال ملتے ہیں. بہرحال الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں, اللہ کے رسول کو مخاطب کیا جاتا ہے. پھر کہا گیا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے، اے رسول ہم نے تمہاری طرف اس کتاب کو نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آئیں۔ یہ گویا کہ مقصد ہے اس کتاب کے نزول کا۔ اگر غور فکر کیا جائے تو واقعی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر جو جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں وہ ظلمات کی زندگی بسر کرتے ہیں، اندھیروں میں ان کی زندگی ہے، تامک ٹوئی مارتے ہیں، گھنگور گھٹا اندھیرے میں، شب دیجور کی تاریکی میں ایک آدمی محسوس کر سکتا ہے، خود اپنے گھر کے اندر بھی جب بجلی چلی جائے اور اندھیرا چھا جائے تو اپنے بیڈ سے اٹھتا ہے تو راستہ نہیں معلوم ہوتا کہ ٹوائلٹ کا دروازہ کدھر ہے، گھر کا دروازہ کدھر ہے، سوئچ کبھی جو ہے دہنے کی بجائے بائیں جانب آدمی آن کرنے لگتا ہے۔ وہ یہ کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو چیزوں کی ماہیت، چیزوں کی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اندھیرا ہو، جب تک کہ اس پر روشنی نہ پڑے اس وقت تک محسوس نہیں ہوتا کہ یہ گویا کہ کوئی ڈبا ہے یا کیسٹ، مطلب ٹیپ ریکارڈر ہے، نہیں محسوس ہوتا۔ جب تک کہ اس پر روشنی نہ پڑے اس چیز کی کیفیت نہیں معلوم ہوتی۔ اسی طرح دنیا میں جب انسان زندگی بسر کرتا ہے تو یہاں کیوں آیا ہے، کون اس کا پروردگار ہے، اسے کون سی چیز کرنی چاہیے، کون سی چیز نہیں کرنی چاہیے، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، اس پر انسان کو شرح بس نہیں، نالج نہیں ہے، معلومات نہیں۔ جب تک کہ قرآن کی روشنی نہیں پڑتی انسان پر ابراز نہیں کھلتا۔ یہ کائنات خود سے بن گئی یا کوئی بنانے والا ہے؟ بنانے والا ہے تو ایک خدا ہے یا کئی خداؤں نے مل کر بنایا ہے؟ اگر ایک خدا نے بنایا ہے تو بنانے کے بعد اس دنیا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کسی کونے میں جا کر گوشہ نشین ہو چکا ہے یا اس دنیا کے ساتھ ایکٹیو اس کا تعلق ہے؟ ایسے فلسفے کے سوال آتے ہیں کہ اسے فلسفے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک کہ قرآن کا ٹارچ، قرآن کی روشنی اس پر نہ ڈالی جائے، قرآن وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ ہدایت ہے، وہ شمع ہدایت ہے جس سے لوگوں کے لیے راستہ نکلتا ہے، اور جب قرآن کو بند کر دیا جائے تو ساری انسانیت اندھیروں میں ہے۔ یہ گویا کہ معلوم ہوا کہ انسانوں کو نجات دلانے کے لیے ظلمتوں سے، اندھیروں سے صرف ایک میکانزم ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اس پر حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں، بڑی پیاری باتیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، یہ نہیں کہا گیا کہ لتخرج المسلمین، مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں نازل کی گئی، بلکہ کہا کہ لتخرج الناس، انسانوں کو، عام انسانوں کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے، شرک کی، کفر کی گندگیوں سے اور باطل عقائد کی گندگیوں سے نکالنے کا ایک واحد میکانزم ہے قرآن مجید۔ اور انہوں نے لکھا ہے یہ کہ جب تک دنیا، یہ انسانیت قرآن مجید سے قریب نہیں آئے گی ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، ان کے مشکلات حل نہیں ہوں گے، وہ در بدر ٹھوکر کھاتے رہیں گے، انہیں سکون، چین اور امن نصیب نہیں ہوگا۔ اور انسانیت جتنا قرآن سے قریب آئے گی اتنا انہیں فوز و فلاح، کامیابی و کامرانی دنیا میں بھی اور آخرت میں ملے گی، اور دنیا جتنا قرآن سے دور ہوتی جائے گی اتنا وہ برائیوں کے اور پریشانی اور مصیبتوں کی کھڈ میں گرے گی۔ انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ رسول کو بھیجے جانے کا یہی مقصد ہے کہ دنیا میں کتاب کو عام کیا جائے، اور آج بھی یہی کام ہے کہ اس کلام الہی کے میسج کو عام کیا جائے تاکہ انسانی جو ظلمات سے، گندگیوں سے، برائیوں سے، ناپاکیوں سے نکل کر نور کی طرف، اسلام کی طرف آ جائے۔ اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے، مطلب سمجھنے کی بات، ظلمات جو ہے جمع کا صیغہ ہے، پلورل میں آیا ہے، جبکہ نور جو ہے سنگولر میں آیا ہے، مفرد ہے، واحد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلمات، اندھیرے بہت ہیں، ایتھیزم بھی، کیپٹلزم بھی، کمیونزم بھی، پالیتھیزم بھی، شرک بھی، کفر بھی، نفاق بھی، یہ ساری چیزیں مختلف گمراہیاں ہیں، مختلف اندھیرے ہیں، لیکن ان مختلف اندھیروں کے بنسبت صرف ایک نور ہے، وہ اسلام کا نور ہے۔ تو کہا کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی، اس میکانزم کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکالا جائے، اجالوں کی طرف لایا جائے۔ ابھی تائیوان میں جو زلزلہ آیا تھا، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے میں ملبہ پڑا ہوا ہے، لوگ اندر دھنس گئے ہیں اور چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، لوگوں کو نکالنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ رسی چھوڑتے تھے، اس رسی کو کوئی پکڑ کر آ جائے تو گویا کہ وہ اندھیروں سے نکل کر باہر آنے کا ایک وسیلہ تلاش کر لیتا تھا، گویا کہ رسی کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ پھنسے ہوئے ملبے سے نکالا جا سکتا تھا، ایک میکانزم ہے۔ یہ گویا کہ مادی دنیا میں اور عقائد اور فکر کی دنیا میں، فلسفہ اور آئیڈیالوجی میں لوگ جس طرح سے غلط نظریات، غلط فلسفے، غلط آئیڈیالوجی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو اس سے نکالنے کا ایک میکانزم ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم لوگوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ کہی گئی کہ رسول تمہارا تو ایک کام ہے، ہم نے کتاب تمہاری طرف اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، لیکن یہ بات یاد رہے کہ صرف قرآن کے میسج کو عام کر دینے سے دنیا کی تقدیر بدل جائے گی ایسا نہیں ہے، لوگ بدل جائیں گے ایسا نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو۔ توفیق دینے کا ایک اس کا ایک قانون ہے، اس کی ایک سنت ہے، اور وہ لوگوں کو توفیق ایسی اندھی بانٹ نہیں ہے، اس کے کچھ شرائط کے ساتھ وہ توفیق دیتا ہے۔ تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ہم نے یہ کتاب تو نازل کی اور اس کتاب کو تم استعمال کرو لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور اجالوں میں لانے کے لیے, لیکن یہ کام اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہے. الا صراط العزیز الحمید, یہ نور کی گویا کی تشریح ہے. یہ نور سے مراد کیا ہے؟ روشنی سے مراد اللہ تعالیٰ کا راستہ, صراط الحمید, حمید کا راستہ. یہ حمید سے مراد محمود کا لفظ بھی آتا ہے. محمود کہتے ہیں کسی کو جس کی تعریف کی گئی ہو. حمید وہ ہے جس کی تعریف لوگ کریں نہ کریں لیکن وہ خود قابل تعریف ہے. لوگ تعریف کریں نہ کریں, وہ اتنا اعلیٰ اور ارفا ہے کہ وہ خود قابل تعریف ہے, کہا لوگ ان کی زبان اس کی تعریف کریں یا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ اشارہ کیا گیا کہ اس راستے کی طرف اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا جائے, یہ آپ کا کام ہے. وہ کون پروردگار؟ اللہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمان و زمین میں اس کے بنانے والے کی طرف تم بلاؤ. اس کے بعد کہا وویل للکافرین من عذاب شدید, کافروں کو اس کتاب کے انکار کرنے والوں کو شدید ترین عذاب ہے, تباہی ہے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں. پھر اگین میں یہاں مفتی شفیع صاحب کو کوٹ کروں, اس لیے کہ انہوں نے اس جگہ ایک اور نقطہ لکھا ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں تو لفظ ہے وویل للکافرین من عذاب شدید, سخت ترین عذاب کی تباہی ہے, بربادی ہے کافروں کے لیے. کون؟ وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے, کتاب الہی کو, کتاب الہی تسلیم نہیں کرتے, ان کے لیے تباہی و بربادی ہے. مفتی صاحب نے لکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو قرآن مجید پر ایمان تو رکھتے ہوں, زبان سے تو قرآن کا اقرار کرتے ہوں, لیکن عملاً قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو, نہ اسے پڑھتے ہوں, نہ اسے چھوتے ہوں, نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں, ایسے سب لوگ بھی اس زمرے میں آتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے. تو کہا کہ وویل للکافرین من عذاب شدید, اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے روگردانی کرنے والوں کے لیے شدید ترین عذاب ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کون اللہ کے کلام سے, اس قرآن مجید سے دور بھاگتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے, ان کو قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہے. قرآن سے وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو آخرت کے دن پر یقین رکھے اور آخرت کو اصل چیز مانے اور اس دنیا کی زندگی کو حقیر سمجھے. یہ ایک پانی دنیا ہے اور لا پانی آنے والی دنیا پر یقین رکھے, تب ہی آدمی قرآن کے مطابق چل سکتا ہے. اور قرآن کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو دنیا پرست ہوتے ہیں, جو آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں اور اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. دوسرا یہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں, ان کی صفات یہ ہیں وَيَبْغُونَ عِوَجًا, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے خواہشات کے مطابق قرآن ان کو سند عطا کرے. یہ نہیں بدلیں گے, ہم نہیں بدلیں گے, ہمارا مزاج, ہمارا طور طریقہ, ہماری بات چیت, ہمارے رسم و رواج, ہماری شادی بیاہ, زندگی کا ہمارا طریقہ ویسے ہی ہوگا. قرآن سے ہم کو سند مل جائے ہمارے غلط کاموں کے لیے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, گویا کہ اپنی کجی کے لیے قرآن سے سند تلاش کرتے ہیں ایسے لوگ, وہ نہیں بدلتے. ان کی کجی کے لیے, ان کے تیڑ کے لیے قرآن سے جواب نکالتے ہیں, دلائل لاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول, یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان, اس قوم کو یاد دلایا جا رہا ہے قریش کے لیے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ, اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی کہ ہمیشہ سے اس نے قوموں میں رسول جب بھی بھیجا اسی زبان کے رسولوں کو بھیجا. یہ اس کی خاص صفت ہے کہ جب بھی دنیا میں رسول آئے اسی زبان سے, اسی قوم سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. عرب قوم کے اندر عربی کو اٹھایا, ایران میں اگر کوئی رسول آئے ہوں تو فارسی بولنے والے آئے ہوں گے, عراق میں کوئی آئے ہوں تو وہاں وہ بھی فارسی زبان تھی اس وقت, انڈیا میں اس زمانے میں اگر کوئی رسول آئے ہوں, اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء کا ذکر ملتا ہے, تو ممکن ہے کہ اس زمانے کے سنسکرت بولنے والے انبیاء آئے ہوں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں رسول بھیجے اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. اس کی وجہ یہ ہے, دو وجہ, ایک تو یہ ہے کہ رسول کیا کہتا ہے, رسول کا کیا میسج ہے, لوگ سمجھ سکیں, ورنہ فائدہ نہیں. جیسے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں بے سمجھے سوچے, ایسا نہیں ہے. رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ کا میسج کمیونیکیٹ کریں, اللہ کی باتیں لوگوں کو سمجھائیں. وہ اس وقت سمجھائی جا سکتے ہیں جبکہ لوگوں کو ان کی مدر ٹنگ میں سمجھایا جائے, ان کی مادری زبان میں سمجھایا جائے. یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ فطرت سے بھی قریب ہے. ایسا نہیں ہے کہ معجزے کے لیے اللہ تعالیٰ عرب میں ایک چینی رسول کو بھیج دے, ایک فرینچ بولنے والے رسول کو بھیج دے, اور عرب میں پیدا ہوا وہ شخص اور اچانک فرینچ بولنے لگے, گویا کہ ایک معجزہ ہو گیا. ایسے معجزے کا اللہ تعالیٰ قائل نہیں ہے کہ لوگوں کو اچھمبے میں ڈال دے. نہیں, اللہ نے رسول اس لیے بھیجے کہ اسی زبان میں لوگوں کو کمیونیکیٹ کرے. اس میں ایک بات میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں, وہ یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس کام پر مامور کی گئی. ہمارا بھی وہی کام ہے جو اللہ کے رسول کا کام تھا, کہ دنیا کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لائیں, اور اس کے لیے واحد میکانزم ہے قرآن مجید. قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہیوں سے نکالیں, گمراہیوں کے اندھیروں سے نکالیں اور اسلام کی روشنی میں لائیں, یہ ہمارا کام ہے. اور اس کام کو انجام دینے کے لیے مقامی زبانوں کی بڑی اہمیت ہے, اس سے امت بہت فراموش کر چکی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک زمانے تک ہمارے مدارس میں فارسی پڑھایا جاتا تھا, فارسی سے بے انتہا ہمارا تعلق, والہانہ تعلق, اور جو شخص فارسی نہیں پڑھتا گویا کہ اس کا پوری طور پر مسلمان ہونا بھی ڈاؤٹ فل تھا، گویا کہ شخص پکا مسلمان ہے کہ نہیں، اسے فارسی نہیں آتی، ایک زمانہ ہوتا. اس کے بعد ہم اردو کو شفٹ ہوئے اور اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ اردو بولنا ہی اسلام کی علامت ہے، اور اگر کوئی ساؤتھ کا مسلم ہمارے پاس آ جائے جسے اردو زبان نہیں آتی ہو تو اس کے پورے طور پر مسلمان ہونے میں ہم کو شک ہوتا ہے، سیمی مسلمان ہوگا، معلومات کی کمی ہوگی. ہمارا یہ تصور ہے، غلط تصور ہے، جبکہ اس امت کو کام کرنے کے لیے اس ملک میں جو زبان رائج ہے اس زبان کے اندر ہم کو قرآن مجید، احادیث اور اسلامی لٹریچر کو منتقل کرنا پڑے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قوم کو ہم کیسے دعوت دیں گے، ہندو قوم کو جو تمل زبان جانتی ہے، جو کنڑ زبان جانتی ہے، جو ہندی زبان جانتی ہے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس زبان میں تبدیل کیے بغیر، اس کلام میں اس کا ٹرانسلیشن کیے بغیر ہم یہ امت جو ہے اپنا فریضہ ادا نہیں کر سکتی. ہم صرف مسلمانوں میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں، ہم صرف مسجدوں میں بیٹھ کر کچھ خطبے دے سکتے ہیں، کچھ تقریریں کر سکتے ہیں اور یہ اطمینان رکھیں گے گویا کہ ہم نے بہت بڑا دعوتی فریضہ انجام دیا. نہیں، رسولوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بازاروں میں جاتے تھے، گلی کوچوں میں جاتے تھے، نکڑوں میں کھڑے ہو کر لوگ ان کو پکارتے تھے. کہاں ہم پکارتے ہیں؟ آپ نہیں پکار سکتے، اس لیے کہ نہ ہم میں وہ بلب ہوتا ہے، نہ وہ دم ہے ہمارے اندر، نہ ہی ہم وہ زبان جانتے ہیں کہ لوگوں کو اس زبان میں ہم پکاریں اور کہیں ہاں کہ پکارے. اللہ کے رسول تو سوکھے اکاس میں جاتے تھے، بازار میں جاتے تھے، مارکیٹ کے اندر، اور وہاں جا کر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے تھے. آج اگر آپ بازار میں نہیں جائیں تو بازار میں کوئی اور کام کریں، نکڑ سبائیں کریں، کارنر میٹنگز کریں، تو اس کے لیے لوکل لینگویج کی ضرورت ہے. رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جب بھی بھیجا، وما ارسلنا من رسول، اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، اس کا ٹرانسلیشن یہی ہے، کسی رسول کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ وہ رسول مقامی زبان جانتا ہو. الا بلسان قومه لیبین لهم، تاکہ لوگوں پر اللہ کا کلام واضح ہو جائے، اس لیے یہ کام کرنا چاہیے. مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے 1947 میں آزادی سے قبل ایک تقریر کی تھی مدراس میں، خطبہ مدراس بہت مشہور ہے، اور ان کی بصیرت اس وقت آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو محسوس ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب ہندوستان آزاد ہونے والا ہے. 1947 میں کہا، جبکہ ابھی آزادی نہیں ہوئی، آزادی سے پہلے گویا کہ مارچ اپریل میں انہوں نے مدراس میں خطبہ دیا تھا، تب کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب یہ ملک جو ہے آزاد ہونے والا ہے. اس کے بعد اسٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا، ہم کہتے ہیں اکثر سردار پٹیل کے نام دیتے ہیں کہ اس نے اسٹیٹ کو بنایا. انہوں نے اس وقت محسوس کیا کہ آگے چل کر جب ہندوستان آزاد ہوگا اور ہندوستان کی حکومت بنے گی خود، تو یہاں ریجنلزم اور ریجنل لینگویجز کا زور ہوگا، اور ریجنل لینگویجز اتنے مضبوط ہوں گے کہ اسی کی بنیاد پر اسٹیٹس بنیں گے، اور پھر ان ریجنل لینگویجز کا اتنا غلبہ ہوگا کہ میں تم کو کہتا ہوں کہ آئندہ ہماری نسلیں وہی مقامی زبان جاننے اور پڑھنے لگیں گی. اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے باپ دادا فارسی زبان جانتے تھے، ہم اردو زبان جانتے ہیں، لیکن ایک یا دو نسل کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہماری نئی نسلیں تمل زبان بولنے والی ہو جائے گی. زبان کی شدت ہر جگہ اور ہر کام میں، گورنمنٹ آفیسز میں، ایوری ویئر جو ہے، ایسا سوشولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ زبان کیسے تبدیل ہوتی ہے. تو کہاں مولانا مودودی نے کہ میں تم کو کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث اور اسلامی لٹریچر کو وہاں یہاں کی مقامی زبانوں میں منتقل کرنا شروع کر دو. یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی، اس وقت کہی، لیکن آج کی امت اس معاملے میں بہت پیچھے ہے مقامی زبانوں میں کام کرنے کے سلسلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس کی سنت رہی ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو ظلمات سے نکالنے کے لیے، روشنی میں لانے کے لیے رسول بھیجے، اور اسی زبان میں بھیجے جس زبان میں وہ قوم بات کرتی تھی. فَيُدِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر ایک اور بات کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صرف اس کو ہدایت دیتا ہے. یعنی یہ کہ کتاب نازل کرنے سے بھی ہدایت نہیں مل جاتی، رسول کے آ جانے سے بھی ہدایت نہیں مل جاتی، ہدایت ملتی ہے ان دونوں چیزوں کی کوششوں کے نتیجے میں انسان بدلنے کی تمنا کرے. اگر میں بدلنے کی تمنا نہ کروں، میرے اندر قرآن پڑھنے کے بعد کوئی جو ہے اندر سے انگڑائی نہ لے دل، اور بدلنے کا کوئی جذبہ نہ پیدا ہو، تو پھر کیسے میں بدل سکتا ہوں؟ قرآن بھی پڑھتا ہوں، بڑے بڑے علماء بھی میری صحبت میں ہوں، میں ان کی صحبت میں، اس سے نہیں میں بدل سکتا. بدلنے کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کی کچھ قوانین ہیں، اور اللہ جس پر فضل کرتا ہے اسے راستہ عطا کر دیتا ہے، وہ العزیز الحکیم. لیکن وہ راستہ جو لوگوں کو بتاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، وہ اندھی بانٹ نہیں ہے، عزیز الحکیم حکمت پر مبنی ہے کہ کس کو ہدایت دی جائے اور کس کو ہدایت سے دور رکھا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ حکمت پر مبنی ہے. اس کے بعد کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہی وہ کام تھا، لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا، اجالوں میں لانا، گویا کہ لوگوں کو گمراہیوں سے، عقیدے کی، عمل کی، اخلاق کی گندگیوں سے اور گمراہیوں سے، تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی طرف لانا، یہی وہ کام تھا جسے لے کر دنیا میں سارے انبیاء آئے. اس کے لیے مثال اللہ تعالیٰ نے ایک دی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھی آیات دے کر، ہماری نشانے دے کر، صرف اس لیے بھیجا تھا، اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو، گویا کہ فرعون کی قوم کو، ظلمات سے نکالیں اور روشنی میں لے آئیں، اس لیے ہم نے بھیجا تھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کو یہ بھی ہم نے ہدایت کی، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، نصیحت کرو اپنی قوم کو بِأَيَّامِ اللَّهِ. یہ میں نے 2-3 سال پہلے بھی بڑی تفصیل سے کہا تھا کہ لوگوں کو دعوت پہنچانے کا دو طریقہ ہے، قرآن نے یہ دونوں طریقے اپنائے، اور وہ لفظ یہاں آ گیا ہے. میں 2-3 سال سے اس کا ذکر کرتا تھا، لیکن وہ لفظ یہاں آیا، بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلانے کے لیے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو بتایا جائے. یہ سورج دیکھو، یہ چاند دیکھو، یہ بارش دیکھو، تمہارے اپنا جسم دیکھو، کمپلیکیٹڈ تمہاری نفسیات دیکھو، وہ کہ آفا خو انفس کے دلائل کو پیش کرنے کے لیے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات سنا کر لوگوں کو نصیحت کی جائے. بھی ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن، ان دنوں کو جس پر قوموں پر عذاب آئے تھے، قوم کی قوم اور بستی کی بستی تلپٹ کر دی گئی، اٹھا کر اسے پٹک دیا گیا، اور قوموں کو جب تباہی آئی تو ان بڑے بڑے دنوں کو یاد دلا کر لوگوں کو نصیحت کرو. وذکرہم بایام اللہ، یہ قرآن سکھاتا ہے ان کو، گویا کہ ڈرانا و آگاہ کرنا لوگوں کو، اگر تم یہ رویہ اختیار کرو قوم لوط کا رویہ، تو قوم لوط کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر پٹک دیا، تم کو بھی ایسے ہی کرے گا. اگر تم اس طرح سے بڑائی بیان کرتے ہو قوم عاد اور قوم سمود کی طرح، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان قوموں کو ختم کر دیا، اس طرح سے تم کو بھی ختم کر سکتا ہے. تو وذکرہم بایام اللہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے بڑے بڑے دنوں کو یاد دلاؤ، لوگوں کو ڈراؤ. اس کے بعد فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوتی کام انجام دیا اس میں نشانی ہے صابر اور شاکر لوگوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ظلم کی چکی میں پیسی جاتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا، اس قوم کو نجات عطا کیا. صبر کرنے والوں کے لیے اگر کوئی نصیحت چاہیے، نشانی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا جائے، موسیٰ علیہ السلام نے کیسے صبر کیا، ان کی قوم کو کیسے صبر پر جمائے رکھا اور وہاں سے دریا سے پار کرایا. تو صبر کرنے والوں کے لیے حضرت موسیٰ کی زندگی میں ایک نشانی ہے. پھر شکر کرنے والوں کے لیے، حضرت موسیٰ جب لے آئے وادی سینا میں، تو وہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو اللہ نے من و سلوا اتارا. وہاں سائے کا انتظام نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بادل نازل کیے، ہر طرح کی سہولتیں بخشے. تو شکر کرنے والوں کے لیے بھی حضرت موسیٰ اور ان کی قوم میں تمہارے لیے نشانی ہے، دیکھو کہ صبر اور شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بہت دے گا. اس کے بعد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، ان کا ایک خطبہ ہے گویا کہ، اس کا شارٹ، صرف دو آیاتوں میں اس کا ایک شارٹ سٹوری پیش کیا گیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنی قوم سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری قوم کے لوگ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کیا نعمتیں کی تھی، تم میں رسول بھیجے، تم کو جو ہے سرداری عطا کی، دنیا پر فضیلت عطا کی، پھر تم وادی سینا میں آئے، تو تم پر کیسے کیسے احسانات اللہ تعالیٰ نے کی، اسے یاد کرو. پھر اس میں سے بہت بڑی آیت، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ فرعون کے ظلم و ستم سے تم کو نکالا. اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرعون کے عذاب سے نکالا، وہ فرعون جو تمہارے مردوں کو غلام بناتا تھا، مردوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا کر رکھتا تھا، جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس لڑکے کو ختم کر دیتا تھا، ایسے ظالم قوم سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات عطا کی، اس کا شکر ادا کرو. اور یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑی مصیبت تھی، یہ آزمائش کی صورت ہے. میں نے جیسے کہا کہ یہ گروپ وہی ہے، آزمائش اور کشمکش کی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے لیے کشمکش، جب مصر میں تھے تو تم کو بڑی کشمکش تھی، بڑی آزمائش تھی، اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، اسے اس نعمت کو یاد کرو. پھر اس کے بعد کہا کہ حضرت موسیٰ کا ایک خطبہ ہے، اس خطبے کو، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ اعجاز ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ خطبہ بائبل میں آیا ہے. بائبل کی پانچویں کتاب ہے، دا ففتھ بک آف موزس جسے کہا جاتا ہے، ڈیوٹرونومی استثنا کہتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں ڈیوٹرونومی کتاب ہے. بائبل کا گویا کہ پانچویں سورت ہے، قرآن کے حساب سے سمجھنا چاہیں تو پانچویں سورت ہے. اس سورت میں پورے کا پورا، وہ پوری سورت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطبے پر مشتمل ہے، اور وہ خطبے کو ٹائٹل دے دیا اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت میں، وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. حضرت موسیٰ نے اس وقت اپنی قوم سے کہا، اس خطبے میں کہا، میری قوم کے لوگوں، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو مزید انعام سے نوازے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفرانے نعمت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے شکر نہیں کرتے اور اس کی نعمتوں کو پا کر بھول جاتے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہوتا ہے. یہ صرف ایک آیت ہے، لیکن ڈیٹرونومی پڑھیں گے، پوری سورت ہے وہ، بائبل کی پوری سورت ڈیٹرونومی پڑھیں گے تو بڑی تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے کہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، میں جو تعلیمات لے کر آیا ہوں، میرے دن قریب آ چکے ہیں، میں جانے والا ہوں. گویا کہ وہ جو ان کی وفات سے آخری خطبہ ہے، پہلے وفات سے پہلے کا آخری خطبہ، اس میں انہوں نے کہا کہ میں جو تعلیمات تمہارے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس تعلیمات کی شکر گزاری کرو، اس کی قدردانی کرو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدل لو. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر نعمتیں نوازے گا، نعمتوں سے تمہاری نوازش کرے گا، تم پر بارش کرے گا. اور کیا کیا نعمتیں ہوں گی، بڑی تفصیل سے وہ باتیں آئی. کہا کہ دنیا میں تم کو سرفراز کرے گا اللہ تعالیٰ، تم کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے گا، کھیتوں میں بھی اور شہروں میں بھی، جہاں جہاں تم جاؤ گے تمہارا وجود قابل مبارک ہوگا، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو. پھر کہا کہ دشمنوں کو اللہ تعالیٰ شکست عطا کرے گا، تم تمہاری اگر کسی قوم سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تم کو فتح عطا کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو شکست عطا کرے گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ کی تشریح دیکھیے, اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ خوب دے گا مزید دے گا, اضافہ کرے گا. تو کہا کہ دشمنوں کو تمہارے شکست دے گا, پھر جس کام میں تم ہاتھ ڈالو گے ان کاموں میں برکت ہوگی, تمہارے غلے میں, تمہارے اناج میں, تمہارے گوداموں میں. بڑی تفصیل ہے اس میں, بہت ڈیٹیل ہے, مائنوٹ ڈیٹیل. جس چیز میں تم ہاتھ ڈالو گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے گا, اور پھر تمہارا روب دیگر قوموں پر بٹھا دے گا اور دیگر قومیں تم سے ڈرنے لگیں گی. اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اتنا غنی کرے گا کہ تم بہت سے قوموں کو قرض دینے لگو گے, یہ اگر تم نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا. پھر اسی میں چیپٹر 28 میں جب آخر گویا کہ رکو نمبر 20 پر 8 میں جب آتے ہیں تو وہاں حضرت موسیٰ اور تفصیل سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے کفرانی نعمت کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد, احسان فراموشی کی تم نے, نہ احسان شناسی کی, گویا کہ اگر تم نے تنگ دلی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا نہیں کیا, تو پھر کہتے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ملعون کرے گا, کھیت میں بھی تم لعنت زدہ ہو جاؤ گے, شہروں میں بھی تم لعنت زدہ ہو جاؤ گے, دشمن تم پر فتح پائیں گے اور جس کام میں تم ہاتھ ڈالو گے وہ سارا کام خراب ہو جائے گا. اور پھر کہا کہ دیگر قوموں کا روب تمہارے اوپر بٹھا دیا جائے گا اور پھر تم دنیا میں کنگال ہو جاؤ گے, مخروض ہو جاؤ گے. تم ایک عورت سے نکاح کرو گے لیکن اس عورت سے کوئی اور مباشرت کرے گا, تم دشمن کی طرف ایک راستے سے جاؤ گے لڑنے کے لیے لیکن دشمن کو دیکھ کر تم سات راستے سے بھاگنے لگو گے. پھر کہا کہ تیرا بیل تیرے سامنے ذبح کر دیا جائے گا, تو اتنا لاچار و مجبور ہو جائے گا. سمبولک لینگویج ہے, بیل سے مراد بیل ہی نہیں ہے, گویا کہ تمہاری نسلیں کٹیں گے لیکن تمہارے لیے تمہیں اتنی قوت نہیں ہوگی کہ تم اپنی دفاع کر سکو. پھر کہا کہ تم درخت لگاؤ گے کوئی اور اس کا پھل کھائے گا. اتنی پیاری بات ہے, درخت لگاؤ گے اور پھل لگاؤ گے, مطلب یہ ہے کہ تم محنت کرو گے لیکن اس محنت کا پھل کوئی اور لے جائے گا. ویسٹرن یوپی, میں اس آیت کی تشریح میں نہیں کہتا, ویسٹرن یوپی کا جب میں نے تفصیل سے دورہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ویسٹرن یوپی میں ایک شہر میں اللہ تعالیٰ نے ایک صنعت رکھی ہے. مراد آباد میں برتن بنائے جاتے ہیں اور رامپور میں خینچی اور بنین بنائے جاتے ہیں اور بجنور میں جائیں گے تو شکر کے ملز ہوتے ہیں اور پھر شیرکوٹ چلے جائیں گے تو وہاں برش بنتے ہیں. سارے ہندوستان کا برش صرف ایک شہر میں بنتا ہے. ویسٹرن یو پی میں مسلمان ہر شہر میں آباد ہیں اور ہر شہر میں مسلمانوں کے پاس ایک صنعت ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ قریب سے میں نے دیکھا کہ کسی صنعت میں اور سارا ایکسپورٹ کرنا اور سارے پیسے کمانا مارواڑی لوگ کماتے ہیں. یہ ہے کہ درخت تم لگاؤ گے پھل کوئی اور کھائے گا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر گزار بندے بنو, ورنہ درخت تم لگاؤ گے پھل کوئی اور کھائے گا, بیل تیرے سامنے تیرا ذبح کر دیا جائے گا اور تم بھوکے پیاسے ننگے اپنے دشمنوں کی خدمت کرنے لگو گے اور اللہ تعالیٰ تم کو پراگندہ کر دے گا, تمہاری جمعیت بکھر دے گا. بہت تفصیل سے خطبہ ہے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بہت صحیح ہے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. اور مومن جب شکر نہیں کرتا, انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر احسان فراموش ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے, شدید ہے. شکر کیا ہے, اس پر ہم ذرا تفصیل سے گفتگو کر لیں کہ شکر کیا ہے اصل میں. ایک طریقہ ہمارے پاس بدقسمتی سے ہے کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ بس زبان سے شکر ادا کر جائے, شکریہ شکریہ شکرن شکرن, یہی ہے, بہت بہت شکریہ, یہ ہمارے پاس زبان کا شکر ہے. شکر اصل میں کیا ہے؟ شکر کہتے ہیں قدردانی. یہ مومن جب کرتا ہے تو اس کے لیے بھی شکر کا لفظ ہے, اللہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اللہ بھی شکر ادا کرتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی کام اس کے لیے کرتے ہیں تو وہ شکر ادا کرتے ہیں, نہیں. شکر کا مطلب قدردانی ہے. واللہ شاکر علیم, اللہ تعالیٰ مومنین کے کاموں کی قدر کرتا ہے, وہ ناقدر شناس نہیں ہے. آپ کوئی کام کرتے ہیں خلوص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے, قدر کرتا ہے ہم کاموں کی, اس لیے اللہ کے لیے بھی یہ لفظ شکر کا لفظ آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ, اور اس صفت کا ایک پرتو مومن کے اندر بھی ہوتا ہے, قدردانی. قدردانی کیا ہے, اس کی میں ایک بہت سمپل مثال طلبا کے لیے دیتا ہوں. کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے یہ پین تحفے میں دے, فار ایگزامپل کوئی مجھے یہ پین تحفے میں دے, تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ دینے والے کو میں صرف زبان سے شکریہ نہ کہوں, بلکہ اس نعمت کا صحیح شکریہ یہ کہ اس کی قدردانی ہے کہ میں اسے جیب میں جگہ دوں, میں اس سے لکھنے کا کام کروں, یہ اصل میں اس پین کا شکریہ ادا کرنا ہے. اگر یہ نہیں کیا, میرے دوست نے مجھے تحفہ دیا پھر میں نے لے جا کر اسے کسی کباڑ خانے میں پھینک دیا, میرے بچے نے اسے توڑ دیا, اس کا ریفل الگ نکال دیا اور کہیں ٹیبل پر پھینکا پڑا ہوا ہے, اور میرے دوست کسی وجہ سے میرے آفس آئے, دیکھا کہ ان کا دیا ہوا پین اس کا ایک حصہ وہاں پڑا ہوا ہے, اس کا ایک حصہ یہاں پڑا ہوا ہے, تو میں نے زبان سے تو شکریہ ادا کیا لیکن حقیقت میں عملاً اس پین کا میں نے شکریہ ادا نہیں کیا. شکر کا مطلب یہ کہ عملاً اسے برتا جائے, استعمال کیا جائے, قدردانی کی جائے, اس پین کی قدردانی کی جائے, یہ شکریہ ہے. قدردانی کو کہتے ہیں شکریہ, ورنہ زبان سے صرف شکر کے الفاظ ادا کرنے کو شکریہ نہیں کہتے. پھر میں اس جگہ پر امام غزالی کی ایک مثال پیش کروں گا, بڑی پیاری مثال انہوں نے دی ہے شکر کے سلسلے میں, مومنین کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی بات انہوں نے بتائی. یہ کہا کہ شکر کے احساسات اس کے تین درجے ہیں. ایک بادشاہ اپنے کسی درباری کے گھوڑا پیش کرتا ہے, ایک نعمت ہے اس کی طرف سے، ایک دین ہے، ایک تحفہ ہے، ایک گھوڑا پیش کرتا ہے۔ گھوڑا لینے کے بعد وہ درباری خوش ہوتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے اس بات پر کہ صاحب برسوں سے میں چلا پھرتا تھا، پیر میرے درد ہوتے تھے، چلو مجھے ایک اچھا گھوڑا مل گیا، میرا ایک کام کا گھوڑا مل گیا، نفیس گھوڑا، اصیل گھوڑا، واقعی کام کا گھوڑا اور بہت ہیلدی گھوڑا مجھے مل گیا ہے۔ اب گویا کہ میں ذرا سہولت سے، آسان سے کام کروں گا اور سفر وغیرہ میں بھی میرے لیے سہولت پیش ہو جائے گی۔ تو اس نعمت کے ملنے پر گویا کہ وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ شخص وہ ہے جسے گھوڑا بادشاہ نے دیا، اگر جنگل میں بھی کہیں گھوڑا مل جاتا تو وہی خوش ہوتا کہ گھوڑا مل گیا، اچھا گھوڑا ملا، کام کا گھوڑا مل گیا۔ ایک خوشی یہ ہے۔ دوسرے درجے کی خوشی یہ ہے کہ گھوڑا بادشاہ نے دیا تو بادشاہ کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے، آدمی یہ سوچے۔ یہ سیکنڈ گریڈ ہے۔ وہ نچلی سطح کا انسان ہے جس نے گھوڑے کو پا کر خوش ہو گیا، چونکہ گھوڑا مل گیا اس کے کام کی چیز مل گئی، خوش ہو گیا۔ لیکن اس سے بلند مرتبے کا آدمی وہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ بادشاہ کے دل میں میرے لیے محبت تھی، اس وجہ سے اس نے مجھے تحفہ دیا۔ یہ گویا کہ شکر کا احساس، گویا کہ خوشی کا جو سیکنڈ گریڈ ہے، یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اس سے ایک اعلیٰ مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ بادشاہ نے، بادشاہ کا درباری ہے نا، وہ درباری کو اس نے گھوڑا دیا، یہ سوچے کہ بادشاہ نے مجھے گھوڑا دیا ہے تو اس گھوڑے کو میں استعمال کروں گا اور بادشاہ سے اور زیادہ قریب رہوں گا، بادشاہ کی اور خدمت کروں گا، بادشاہ کے وہ کام جو پیدل چل کر وقت لگتا تھا، دن لگتے تھے، وہ کام اب میں جلدی سے کروں گا اور تیزی سے کروں گا، اور ہر وقت مجھے بادشاہ کی قربت نصیب رہے گی، میں بادشاہ کی زیادہ تابع داری کروں گا۔ یہ جو آدمی سوچتا ہے وہ سب سے اعلیٰ صفت کا انسان ہے۔ وہ خیالات میں کہا کہ شکر کے بھی یہی تین درجے ہیں۔ ایک وہ رذیل قسم کا انسان جسے کھانے پینے کی کچھ چیز مل جائے، پوشاک مل جائے، لباس مل جائے، تو اس چیز کے ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے وہ گویا کہ شکر نہیں ہے حقیقی معنوں میں۔ سیکنڈ گریڈ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کے دل میں میرے لیے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں میرا کوئی مقام ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مانگ پوری کر دی، میری ضرورت پوری کر دی، مجھے اس نعمت سے نوازا، میں بے اولاد تھا، اللہ نے مجھے ایک نعمت عطا کر دی، اولاد عطا کر دی، میں ایگزامینیشن میں پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا مجھے ڈاؤٹ تھا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور مجھے ایگزامینیشن میں پاس کرا دیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے محبت کی، مجھ پر انعام کیا۔ یہ سیکنڈ گریڈ ہے شکر کا۔ تیسرا اور فائنل گریڈ اور اعلیٰ گریڈ یہ ہے کہ اللہ اس انعام کے ذریعے سے میں اللہ کی خدمت کروں گا، میں اللہ کے کام آؤں گا، میں اس نعمت کو اللہ کے لیے استعمال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دیے تو میں اس کو شاہ رخ خان اور فلاں خان نہیں بناؤں گا، بلکہ میں اسے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے امام ابن تیمیہ، امام ابن غزالی اور فلاں مولوی جیسا اور عالم دین اور مفکر جیسے میں بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں چیز بولنے کی صلاحیت دی، لکھنے کی صلاحیت دی تو میں اسے ناول اور گانے اور فلاں نہیں لکھوں گا، بلکہ اس کے ذریعے سے میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، اولاد ہے، صحت ہے، لکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، پیسے اللہ تعالیٰ نے دیے، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دیے ان صلاحیتوں کو میں اللہ کے لیے استعمال کروں گا، یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو، یہی ہے کہ برتنا چاہیے اس صلاحیت کو، اگر ہم برتیں گے تو اللہ تعالیٰ اس صلاحیت میں اور اضافہ کرے گا۔ پیسے کو ہم اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ پیسے میں اور اضافہ کرے گا۔ اگر ہم جو ہے اپنی دیگر اوقات کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا کرے گا، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ عذاب سے مراد مفسر رہنے کا کہ اس نعمت کو چھین لیا جائے گا، چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، صلاحیت دیتا ہے آدمی بے صلاحیت ہو جاتا ہے، یا اس کی صلاحیت غلط کاموں میں لگتی ہے، پیسے دیتا ہے اللہ تعالیٰ پیسے چھین لیتا ہے، یا مال دینے کے بعد اس کا مال غلط طریقے سے لگتا ہے۔ ان عذابی لشدید، یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے مومن کو یہ دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یہ دعا مومن کو کرنی چاہیے کہ اے پروردگار، میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیری نعمتیں جو ملی ہیں اس میں زوال آ جائے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تیری نعمتیں ملی اور اس کے بعد چھن جائے، میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے تو پناہ دے دے۔ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک، تیری عافیت مجھے نصیب ہے، ہر طرف سے میں محفوظ و مامون ہوں، اور تیری عافیت کا پنجہ اٹھ نہ جائے، میں تجھ سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ہر قسم کے غصے سے تیری میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو تیری نعمت مجھے چاہیے اور نعمتوں کے اندر زوال نہیں چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک۔ تو یہ کہا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، واستعذنا ربکم، تمہارے رب نے یہ بات تم سے کہی ہے، قوم سے کہا کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو تو مزید ہم عطا کریں گے، اور اگر تم کفرانِ نعمت اختیار کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے، قلب سے، عمل سے ہونا چاہیے۔ اور شکر گزاری کے لیے ایک حدیث میں ایک نسخہ بتایا گیا، مومن جب دنیا کے معاملے میں آگے کی طرف نگاہ رکھے گا تو کبھی شکر گزار نہیں ہوگا، کبھی شکر گزار نہیں ہوگا۔ آدمی سوچے گا میں نے کم پڑھا ہے، میں نے بیوی پڑھا ہے، اور لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایم ٹیک کی اور ایم ای کی توفیق دی، مجھے نہیں دی۔ آدمی دیکھا کہ میرے پاس 10 کپڑے ہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے 20 کپڑے دی، تو کبھی شکر گزار نہیں ہوگا۔ حدیث میں بتایا گیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو تو تم شکر گزار بنو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن اگر نیچے کی طرف دیکھے، میں دو وقت کی کھاتا ہوں، تین وقت کی روٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دو وقت کی دی ہے، تو اسے دیکھوں جسے ایک وقت کی روٹی ملی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جاؤں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کار نہیں سائیکل موٹر دیا ہے تو میں اس کی طرف دیکھوں جسے اللہ تعالیٰ نے صرف موپیٹ دیا ہے, تو اس سے بلند مرتبہ عطا کیا. جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے موپیٹ دیا اسے اس بات کی طرف دیکھنا چاہیے کہ فلاں کو تو سائیکل ملی, اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی. جسے سائیکل ملی ہے وہ پیدل چل کر جانے والے کو دیکھ کر شکر ادا کرے, اور جو پیدل چل کر جاتا ہے وہ لنگڑے کو دیکھ کر شکر ادا کرے, اور لنگڑا بھی جو ہے اس کو دیکھ کر شکر ادا کرے جسے اللہ تعالیٰ نے مفلوج بنا دیا, دنیا میں کسی کام قابل نہیں رہا. اپنے سے نیچے کی طرف آدمی اگر نگاہ رکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا, اور اگر آدمی اوپر کی طرف نگاہ رکھے گا تو حوث حلمی مزید, اور یہ کہیں جا کر ٹکنے والا نہیں. اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا کہ انسان جو ہے بہت حریص واقع ہوا ہے اور وہ مزید کی توقع رکھتا ہے, حتیٰ کہ اسے ایک سونے کا پہاڑ مل جائے تو دوسرے پہاڑ کی وہ تمنا کرے گا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان کا پیٹ سوائے مٹی کے کسی اور چیز سے بھرا نہیں جا سکتا. قبر کے اندر جب اتار دیا جائے گا تو مٹی ہی سے اس کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کبھی وہ پیٹ نہیں بھر سکتا. اس لیے شکر گزار ہونے کے لیے مومن کو چاہیے کہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ان کے بنسبت اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے. یہ اگر دیکھے گا تو بندہ مومن شکر ادا کرے گا. تو یہ فرمایا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ایک اور حصہ یہ ہے کہ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید, اگر تم اور ساری انسانیت زمین کے سب لوگ مل کر اللہ کا کفر کرو, اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو, تو بھی اللہ تعالیٰ کا بال بیکا نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, بے نیاز ہے, اور کسی کے شکر سے کسی کی تعریف سے حمد سے اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں, وہ کھلا سما نہیں جاتا, اسے خوشی نہیں ہوتی, بلکہ کہا کہ لغنی حمید, وہ تو اپنے آپ میں معبود ہے, اس کی تعریف ساری کائنات کر رہی ہے, اور وہ بے نیاز ہے. تمہاری شکر گزاری کا فائدہ تم کو ہے, شکر گزار تم بنو گے تو مزید نعمتیں تم کو ملے گی. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد قریش کی طرف خطاب کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اسے کل لیا جائے گا کہ قریش کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سلسلے میں حضرت موسیٰ کا ذکر آیا. دیکھیے قرآن کی ترتیب کیسے ہے, رات کی کچھ باتوں کو ایکسپلینیشن آیا سورہ ابراہیم میں. سورہ ابراہیم کی شروعات ہوئی کہ اے رسول ہم نے کتاب بھیجا لوگوں کو ظلمات سے نکال کر روشنی ملانے کے لیے, اور اسی کام کے لیے ہم نے موسیٰ کو بھیجا. پھر موسیٰ کا جب ذکر چھڑ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوٹ کر دیا, اور اس خطبے میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو, کفران نعمت نہ کرو. پھر اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتا دی کہ حضرت موسیٰ نے تو کہا تھا اپنی قوم سے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو, اور تم دیکھو کہ کتنے ناشکر ہو. قریش سے کہا, یہودیوں سے کہا کہ تم حضرت موسیٰ کے متبعین اور فالوئرز کہتے ہو, لیکن تمہارے درمیان رسول آ چکا ہے, اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے, اور اس نعمت کا تم ناشکری کرتے ہو. تو ناشکری جب کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا, اور اس نعمت کو رسول کی نعمت کو, اور رسول تمہاری زبان میں جو کلام لایا ہے اس کی نعمت کو, کہ اگر تم قدردانی نہیں کرو گے تم کو اللہ تعالیٰ دنیا سے ختم کر دے گا. اگر تم شکر گزار بنو گے, رسول کی قدر کرو گے, کتاب کی قدر کرو گے, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم کو سرفراز کر دے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا, کل وہ بات آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس میں آپ بار بار یہی اپنی قوم سے کہتے تھے, کلمۃ واحدہ تو اتونی ہا تملکون بها العرب وتدین بها لکم عجم, کہ میں یہ کلمہ پیش کرتا ہوں اگر تم اسے قبول کرو گے تو دنیا میں عرب بھی مطلب گویا کہ سارا عرب تمہارے زیر نگین آ جائے گا, اور عجم پر تم حکمرانی کرنے لگو گے. تو یہ نعمت, رسول کی نعمت اور کتاب کی نعمت, یہ نعمت کی قدر کرو تو اللہ تعالیٰ مزید دنیا میں بھی عطا کرے گا, آخرت میں بھی عطا کرے گا. اور اگر تم نے اس کی نعمت کی قدر نہیں کی تو آخرت میں جہنم میں کیسے پھینکا جائے گا, وہاں لہو اور پیپ کیسے پلایا جائے گا, اس کی تفصیل کل آئے گی. گویا کہ یہ کلام گویا کہ بے جوڑ کلام نہیں ہے, مربوط کلام ہے, سیکوینس میں ایک بات آتی ہے, اس کے اندر کوہرنس پایا جاتا ہے, نظم پایا جاتا ہے, اور ایک بات کے بعد دوسری بات ترتیب کے ساتھ آتی ہے, بشرطے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب.